بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم کتاب دشت جنو کا پارٹ 18 ریکارڈ کرے ہیں. اس کی مصنفہ آمنہ ریاض ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. صفحہ نمبر 176. وہ آسائشات کا عادی تھا جو اس گھر میں ہرگز اسے میسر نہیں آ سکتی تھی. جہاں اسے آسائشات ملتی تھی وہ اس کے باپ کا گھر تھا، اور جو چیز اس باپ کے گھر میں نہیں ملتی تھی وہ ذہنی سکون تھا. اسی ذہنی سکون اور محبتوں بھری فضا کی تلاش اسے اس گھر میں کھینچ لاتی تھی. لیکن اب یہاں سکون بھی نہیں تھا، وسامہ نہیں تھا، تو جیسے کچھ بھی نہیں تھا. پنکھا سست روی سے چل رہا تھا. سائقہ ممانی اس کی عادات سے واقف تھی، اسی لیے پنکھا چلا گئی تھی. انہیں پتا تھا کہ اس کے بغیر وہ سو نہیں پائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ پنکھا چلا کر بھی اسے نیند نہیں آئے گی. جب پنکھے کو دیکھ دیکھ کر بھی وہ تھک گیا تو اس نے کروٹ بدل لی. مزید کچھ دیر کی تگودو کے بعد بلا آخر اسے نیند آ گئی. کئی گھنٹے سونے کے بعد اس کی آنکھ اپنے سیل فون کی مدھم بیپ کی آواز سے کھلی تھی. اس نے آنکھیں مسل کر سرہانے کے دائیں بائیں ہاتھ مار کر موبائل فون تلاش کیا. نیند بھری آنکھوں سے نمبر چیک کیا. اسکرین پر جو نمبر فلیش ہو رہا تھا وہ بابا کا تھا. معاویہ نے بیزار سا منہ بنایا، لیکن بابا کی کال کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اس لیے مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اس نے کال اٹینڈ کر لی. السلام علیکم بابا، تم کہاں غائب ہو؟ اس کے سوال کا جواب دیے بنا انہوں نے رکھائی سے پوچھا، اور اتنی رکھائی کو وہ ان کا حق سمجھتا تھا. انہیں بنا اطلاع دیا گیا تھا، اور ایسا کر کے بلا شبہ اس نے ان کی ناراضگی میں اضافہ کیا تھا. میں ماموں کے پاس آ گیا ہوں، مجھے کچھ دن یہیں رہنے دیں. تم لاہور میں ہو اور تم نے وہاں جانے کے لیے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی؟ ان کی آواز میں اب درشتی تھی. میں پہلے بھی یہاں آتا تھا، ایسا کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ مجھے آپ سے اجازت لینا پڑتی. پہلے کی بات اور تھی، اس وقت وسامہ تھا وہاں، اب ماموں ہیں، ممانی ہیں اور آئکت ہے. اس کا نام نہ لو میرے سامنے، وہ کرپٹ لڑکی مجھے بالکل پسند نہیں. بہتر ہوگا کہ تم جلد از جلد. معاویہ نے کال ڈسکنیکٹ کی اور فون سرہانے کی سائٹ میں ڈال دیا. بابا جب بھی آئکت کو برا بھلا کہتے تھے معاویہ چپ ہو جاتا تھا. اسے اچھا لگتا تھا نہ برا، لیکن اس وقت اس سے نہیں سنا گیا تو اس نے بابا کے رد عمل کی پرواہ کیے بغیر کال کاٹ دی. دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے سوچنے کی کوشش کی کہ وہ کتنی دیر تک سوتا رہا ہے. تب ہی کھڑکی کے باہر بادل زور سے گرجے تو وہ چونک گیا اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا. پردہ ہٹایا تو دن کا آسمان گہرے کالے بادلوں کی زد میں تھا اور بارش تڑا تڑ برس رہی تھی. معاویہ نے وال کلاک پر ٹائم دیکھا، شام کے 5:30 بجے تھے ابھی. باہر دیکھو تو ایسا لگتا تھا کہ رات بس زمین پر اترنے کو ہے. اس نے پردہ برابر کیا اور کمرے سے باہر آ گیا. صحن میں بارش خوب زور و شور سے برس رہی تھی اور سارے گھر میں پکوڑوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. معاویہ سیدھا کچن میں آ گیا. سائقہ ممانی پکوڑے تل رہی تھی. جو ہی وہ کچن میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر وہ مسکرائی. میں بس تمہیں جگانے آ ہی رہی تھی، آپ کے پکوڑوں کی خوشبو نے جگا دیا. وہ پاس آیا اور پلیٹ سے اٹھا کر پکوڑا کھانے لگا. ساتھ میں چائے بھی مل جائے تو کیا ہی بات ہو، بیٹھو میں بنا رہی ہوں. وہ پکوڑوں کی پلیٹ اور رائتا لے کر کچن ٹیبل پر بیٹھ گیا اور مزے سے کھانے لگا. یکایک اسے احساس ہوا کہ کھانے سے بے رغبتی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بابا کے کک کے ہاتھ میں سائقہ ممانی کے ہاتھ والا ذائقہ ہی نہیں تھا. ماموں کہاں ہیں؟ عصر کی نماز پڑھنے مسجد گئے تھے، اب میرا خیال ہے بارش کے رکنے کا انتظار کر رہے ہوں گے. اور آئکت کہاں ہے؟ وہ پوچھنا نہیں چاہتا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں پوچھ بیٹھا. یہی کہیں ہوگی، اس نے کہاں جانا ہے. بڑی مشکل سے اس نے اس حقیقت کو قبول کیا ہے کہ وسام اب اس دنیا میں نہیں رہا. مجھے افسوس ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ ہم اس لڑکی کو پہچان کیوں نہیں سکے. آئکت تو بہت اچھی ہے معاویہ، وسامہ سے بہت محبت تھی اسے. وہ بڑے دکھ سے بول رہی تھی. مامن وہ معاویہ کو کچن کے دروازے سے باہر ذرا فاصلے پر برامدے میں کھڑی نظر آ گئی. اسکن کلر کے سادہ سوٹ پر اس نے کالی چادر اس طرح اوڑی ہوئی تھی جیسے خود کو چھپا لیا ہو. معاویہ اسے بلا وجہ دیکھتا چلا گیا. میرا خیال تھا کہ یہ اپنی ماما کے پاس چلی گئی ہوگی. تمہیں نہیں پتا، آئکت کی ماں کا تو چند مہینے پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا ہے. معاویہ نے بالکل شاکڈ ہو کر ممانی کو دیکھا.
یہ کب کی بات ہے؟ مجھے اس بارے میں بالکل نہیں پتا۔
افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آئکت کو بھی اس بارے میں نہیں پتا تھا۔ ممانی چائے لے کر دوسری کرسی پر آ بیٹھی۔ جب ہم بس شام سے واپس آئے تو تمہارے ماموں نے آئکت کی ماں کو فون کیا تھا، لیکن وہ ٹریس ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ بڑی کوشش کے بعد کسی پرانی لینڈ لیڈی نے بتایا کہ اس کا تو انتقال ہو چکا ہے۔
اوہو، بڑا افسوس ہوا۔
آئکت کی حالت بہت بری تھی، پہلے شوہر اور پھر ماں کی ایسی ناگہانی موت کی اطلاع۔ نقصان تو ہمارا بھی چھوٹا نہیں ہے، لیکن آئکت کی تو پوری دنیا ہی ویران ہو گئی، وہ ابھی تک نہیں سنبھل پا رہی۔ معاویہ نے تعصب سے اسے دروازے کے باہر دیکھا۔ اس کے چہرے کا ایک رخ بتاتا تھا کہ وہ ابھی بھی رو رہی ہے، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا۔ کچھ لوگوں سے ہمیں جتنی مرضی ہمدردی محسوس ہوتی رہے، ان کے دکھ دور کرنے کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ خوش نصیب ایسے ہی پوری فضل منزل میں گھومتی فضیلہ چچی کے پورشن میں آنے کی۔ برآمدے میں ٹیلی فون سیٹ پڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ سے پراٹھا رول کھاتے ہوئے دوسرے ہاتھ کی ہتیلی میں کھجلی ہونے لگی۔ اس نے احتیاط سے گردن گھما گھما کر سب کی طرف دیکھا۔ جب یقین ہو گیا کہ کوئی بھی موجود نہیں ہے تو جسٹ لگا کر فون ریک تک پہنچی۔ فون سیٹ اٹھا کر گود میں رکھا اور وہیں برآمدے کے فرش پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی۔ جلدی جلدی فریا کا نمبر ڈائل کیا اور کال اٹینڈ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ رات بھر فریا کی ناراضگی کے خیال سے اسے عجیب عجیب خواب آتے رہے تھے۔ کبھی لگتا فریا اس کے ساتھ ناراض ہو کر کسی پل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر رہی ہے۔ خوش نصیب اسے بچانے بھاگتی ہے، لیکن تب تک فریا چھلانگ لگا چکی ہوتی ہے۔ کبھی فریحہ کو ناراض شکل کے ساتھ بیری پیر کے درختوں پر مرے ہوئے کوے کی طرح الٹا لٹکا ہوا پایا، اور چونکہ یہ خوش نصیب کے خواب تھے تو ان سے کسی قسم کی سنجیدگی کی توقع تو فضول ہی تھی۔ خیر، بیل جاتی رہی لیکن فون اٹینڈ نہ ہوا تو خوش نصیب نے مایوس ہو کر ریسیور رکھ دیا۔ لو بتاؤ، اتنا رسک بھی لیا اور فائدہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ ابھی فون رکھ کر وہ واپس اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ خوش نصیب اتنی بری طرح سٹ پٹائی جیسے وہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہو۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو، کیا بےسری آواز ہے، لیکن یقین کرو کال ملانے سے پہلے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کتنا مزہ ہے اگر آج کی تاریخ میں تمہاری آواز سننے کو مل جائے۔ او تم، تمہیں یہاں سے جا کر بھی سکون نہیں آیا؟ سکون تو اب شاید مجھے مرتے دم تک نہ آئے، بشرطے تم میرے ساتھ نہ ہوئی تو۔ وہ کیف تھا، چوک جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے پتا ہے تم ہمیشہ یہ مرنے مرانے کی باتیں اس لیے کرتے ہو تاکہ میں فلمی ہیروئنوں کی طرح دہل کر کہوں ہائے اللہ، اللہ نہ کرے نا، کیسی باتیں کرتے ہو وغیرہ وغیرہ، اور تمہیں میرا مذاق اڑانے کا موقع مل جائے۔ وہ سن کر زیر لب مسکرانے لگا۔ تم کہہ کر تو دیکھو، کیا پتا میں مذاق میں نہ اڑاؤں۔ لو اور سنو، قیامت کا دن ہی ہوگا وہ۔ تم مجھ سے اتنی بدگمان کیوں رہتی ہو؟
نہیں، بدگمانی کیسی۔
اچھا سنو کیف، تمہارا کیا خیال ہے، یہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں یہ کتنے سچے ہوتے ہیں؟
ہیں ہیں ہیں،
کیا تم کسی پیر فقیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے والی ہو؟ پہلے تم میرے سوال کا جواب تو دو۔ وہ چڑ کر بولی، کیونکہ کیف کا لہجہ اس کا سوال سنتے ہی غیر سنجیدہ ہو گیا تھا اور اسی بات سے خوش نصیب کو چڑ تھی۔
دیکھو، میں پیروں فقیروں کو نہیں مانتا، میرا ذاتی خیال ہے کہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن یہ درباروں پہ حاضری دینا، قبروں پہ چادریں چڑھانا اور جھولیاں پھیلا پھیلا کر ان سے مدد کی درخواست کرنا میرے نزدیک کفر ہے۔
لیکن کیف، جو اتنے لوگ ان پیر فقیروں کو مانتے ہیں، آخر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا ان کے پاس، کوئی تو ایسی کرامت ہوگی جو انہیں بھاگ بھاگ کر ایسے بابوں کے پاس لے جاتی ہے۔ تم نے دیکھا ہے کبھی، ایسے عاملوں نے اپنے بڑے بڑے بورڈ بنا رکھے ہوتے ہیں اور ان پر کیسی کیسی باتیں لکھی ہوتی ہیں، سخت سے سخت دل دشمن بھی آپ کے آگے جھک جائے گا، محبوب آپ کے قدموں میں۔ اور یار، میں تو پہلے ہی اپنے پورے دل سمیت تمہارے قدموں میں ہوں، کسی اور کو جھکا کر کیا کرو گی اب۔ اس نے ایک دم بہت سنجیدگی سے کہا اور پھر ساتھ ہی بے ساختہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ یہ ایسی ہنسی تھی جیسے وہ اپنے قہقہے کو روک نہ پایا ہو۔ خوش نصیب ہنسنے معمول فوری طور پر تو نہیں سمجھی، اور جب سمجھی تو اس کا پارا ایک دم سے سوا نیزے پر پہنچ گیا۔
کیف کے بچے،
ارے کیوں ان معصوموں کو کوس رہی ہو، کیسی ظالم ماں ہو یار۔ اور عین اسی وقت جب خوش نصیب غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی، سیام وہاں آ گئی۔ یہ تم ہمارے فون کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ خوش نصیب کھڑی ہوئی اور سیام کا ہاتھ پکڑ کر ریسیور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔
کیف کی کال ہے. مبارک ہو سیام، کیف نے تم سے اظہار محبت کرنے کے لیے فون کیا ہے. سیام کی آنکھیں اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. دوسری طرف کیف کے سر پر جیسے پہاڑ گرا تھا. وہ ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا اور خوش نصیب مزے سے کھسک لی. اس روز رات گئے تک بارش برستی رہی. اتنا سو لینے کے بعد اب نیند معاویہ کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. ذہن مختلف سوچوں کی آمادگاہ بنا ہوا تھا. وہ آنکھیں بند کرتا تو ایسا لگتا کہ وسامہ اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے. معاویہ بے چین ہو کر آنکھیں کھول دیتا. جب کروٹیں بدل بدل کر وہ تھک گیا تو اٹھ بیٹھا اور ٹی وی آن کر کے ایک بورنگ سا ٹاک شو دیکھنے لگا. ٹی وی دیکھتے ہوئے ابھی اسے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب ایسا لگا کہ دروازے پر دستک ہوئی ہو. کون ہے؟ آ جاؤ. معاویہ نے ٹی وی کا والیوم کم کرتے ہوئے دروازے کی طرف منہ کر کے کہا. اس کی آواز اتنی بلند تو ضرور تھی کہ باہر کھڑا ہوا فرد بآسانی سن لے، لیکن دروازہ کھلنے کی وجہ ایک بار پھر دستک دی گئی اور اس بار آواز زیادہ واضح تھی. معاویہ قدرے حیران ہوا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا. کون ہے بھائی؟ اندر آ جاؤ. اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ باہر کوئی بھی نہیں تھا. ٹیرس کا اندھیرا منہ کھولے اسے تک رہا تھا. معاویہ بے ساختہ تھوڑا سا آگے ہوا اور اس نے ذرا دروازے سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا. ٹیرس دور تک سنسان اور رات کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. بارش رک چکی تھی لیکن ٹیرس پر جگہ جگہ بارش کا پانی کھڑا تھا، جبکہ آسمان ابھی بھی بادلوں کی تہ تلے دبا تھا. گیلی ہوا کی سرسراہٹ معاویہ نے اپنے کانوں پر محسوس کی تھی. مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس نے دل ہی میں خود سے کہا اور واپس کمرے کی طرف مڑا. عین اسی وقت اسے سیڑھیوں کی جانب سے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی، ساتھ ہی سیڑھیوں پر کسی نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا. معاویہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف دوڑا. سیڑھیاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی لیکن نیچے والے لاؤنج کے زیرو پاور بلب کی اتنی روشنی تو تھی کہ سیڑھیوں کے اختتام پر اس نے کسی کو مڑتے ہوئے اور دوسری طرف غائب ہوتے ہوئے دیکھا. وہ دو دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آیا اور باہر گیٹ کی طرف بھاگا، لیکن وہ یہ دیکھ کر شاکڈ ہی رہ گیا کہ گھر کی انٹرنس اور گیٹ کے درمیان والا دروازہ لاک تھا. اس دروازے کو اندر سے لاک کیا جا سکتا تھا. اس کا مطلب جو کوئی بھی تھا ابھی گھر سے باہر نہیں نکل پایا تھا، وہ اسی گھر میں اور وہیں کہیں موجود تھا. معاویہ چوکنا ہو کر مڑا اور اس نے ہوشیاری سے بنا گردن گھمائے ادھر ادھر نظر ڈالی. ساتھ ہی اس نے کارنس پر پڑا ہوا لوہے کا اینٹیک گلدان بھی اٹھا لیا. گلدان پر اپنی گرفت مضبوط کیے وہ چوکنے انداز میں آگے بڑھنے لگا، ساتھ ساتھ ادھر ادھر کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا تاکہ پورے گھر میں جہاں بھی اسے کوئی مشکوک چیز نظر آئے تو فوراً دبوچ لے. معمن ایک وجود اسے کچن کے ادکھلے دروازے سے اندر حرکت کرتا ہوا دکھائی دیا، بلکہ وہ حرکت نہیں کرا تھا، اس نے جیسے دروازے کی اوٹ لے لی تھی. معاویہ نے دونوں ہاتھوں کی گرفت اور مضبوط کی اور محتاط قدموں سے چلتا ہوا دروازے تک آیا. اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا. آہستہ سے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا. وہ جو کوئی بھی تھا سلیب کے پاس کھڑا تھا. اس کے اتنے پرسکون انداز پر معاویہ کو ذرا دیر کے لیے تعجب ہوا. اگر وہ کوئی چور چکا ہوتا تو اسے یہاں سے بھی فرار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کا پرسکون انداز معاویہ کو کشمکش میں مبتلا کر رہا تھا. بہرحال اس نے گلدان پر گرفت مضبوط کی اور دوسرا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور دبے پاؤں اس کی طرف چلنے لگا. اس دوران اس کا ذہن مختلف وسوسوں کی آماج کا بنا ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا رخ وہ اس کا رخ اپنی طرف موڑتا، آئے کت اپنی جھونک میں اس کی طرف پلٹی اور معاویہ کو ایسے اپنے اتنے قریب کھڑا دیکھ کر اس نے چیخ مار دی. معاویہ نے بوکھلا کر اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا. اپنی اپنی جگہ دونوں ہی گھبرا بلکہ سٹ پٹا گئے. معاویہ کو فکر تھی کہ آئکت کی چیخ سن کر ماموں یا ممانی نہ جاگ جائیں، اور آئکت کو ڈر تھا کہ معاویہ ہاتھ سے پکڑا وہ گلدان اسے نہ کھینچ مارے. وہ بند منہ کے ساتھ پھٹی پھٹی آنکھوں سے معاویہ کو دیکھ رہی تھی. چند منٹ بعد جب صورتحال واضح ہوئی تو معاویہ نے اس کے ہوٹوں سے ہاتھ ہٹا دیا، لیکن اس سے پہلے دھمکانا ضروری سمجھا. میں ہوں، آواز مت نکالنا. اس کا ہاتھ منہ سے ہٹتے ہی آئکت بدک کر پیچھے ہٹی اور اس نے اپنا تنفس بحال کرنے کو چند گہرے سانس لیے. اس دوران وہ معاویہ کو بڑی متنفر نظروں سے دیکھ رہی تھی. تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے لیے کافی بنانے آئی تھی، لیکن تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے معاویہ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گلدان کی طرف دیکھتے ہوئے ناراضگی سے پوچھا. اس کے ایک دم پوچھنے پر معاویہ کو احساس ہوا کہ اگر وہ بر وقت نہ پلٹتی تو یقیناً معاویہ وہ گلدان اس کے سر پر مار چکا ہوتا. اپنی حماقت کا احساس ہوتے ہی اس نے گلدان کچن سلیپ پر رکھ دیا تھا۔ کچھ نہیں، وہ بس آئکت نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈال کر اپنا مگ اٹھایا اور جانے لگی۔ معاویہ کو ایک دم سے کچھ خیال آیا تو اس کو پکار بیٹھا، اوپر میرے کمرے کے دروازے پر کیا تم نے دستک دی تھی؟ آئکت نے اس سوال پر اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو یہ کیسا سوال ہے، کس قدر احمقانہ سوال ہے یہ، رات کے اس پہر میں تمہارے دروازے پر کیوں دستک دوں گی؟ لیکن دستک کی آواز بہت واضح تھی، میں نے سیڑھیوں پر کسی کو بھاگتے ہوئے بھی دیکھا۔ ضرور فلک بوس کا آصف ہوگا، وہ بدرو وسامہ کے بعد ممکن ہے تمہارے پیچھے پڑ گئی ہو، آئکت نے تن سے کہا، سر جھٹکا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ معاویہ کے ماتھے پر انگنت الجھنے تھیں جو تہ در تہ بچھی تھی۔ اگلی صبح وہ بیدار ہوا تو ناشتے سے پہلے وہ سارے گھر میں پھرتا رہا۔ طالب ماموں کا گھر کوئی بہت وسیع عریض نہیں تھا، مشکل سے 15 مرلے کا ہوگا، فلک بوس کی طرح نہیں کہ شروع ہو تو ختم ہونے کا نام ہی نہ لے، لہٰذا یہاں کوئی ایسا ویسا کونا بھی نہیں تھا جو اس کی نظروں سے پوشیدہ رہ گیا ہو۔ ویسے بھی اس کا بیشتر بچپن یہیں گزرا تھا اور وہ اس گھر کے چپے چپے سے واقف تھا۔ ایسے میں اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رات کو اگر گھر میں کوئی داخل ہوا اور اس نے معاویہ کے دروازے پر دستک بھی دی تو وہ اچانک غائب کہاں ہو گیا۔ گھر میں داخل ہونے کا بھی راستہ ایک ہی تھا جو پوری رات مقفل رہتا تھا۔ پورے گھر کا 3 بار جائزہ لینے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تھی ضرور، لیکن کیا، وہ یہ نہیں سمجھ پایا تھا۔ رات مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے دروازہ نوک کیا ہو، لیکن جب میں باہر نکلا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے ناشتے کی میز پر ماموں اور ممانی کو بتایا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، ماموں بولے، میں بھی غلط فہمی سمجھتا اگر میں نے کسی کو سیڑھیوں پر بھاگتے ہوئے نہ دیکھ لیا ہوتا۔ کیا کہہ رہے ہو تم، اس کا مطلب رات کو کوئی گھر میں گھسا تھا؟ یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے۔ ممانی ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے ممانی، میں سارا گھر چیک کر چکا ہوں، نہ تو کوئی چوری کے آثار ہے نہ کسی کے بھاگ نکلنے کے، باہر کے دروازے کو ویسے ہی لاک لگا ہوا جیسے آپ نے رات میں لگایا تھا۔ پھر کون ہو سکتا ہے وہ، طالب ماموں فکر مندی سے بولے، ان کے لہجے میں الجھن تھی۔ ہو سکتا ہے آیوشمتی ہو، آئکت نے آملیٹ کی پلیٹ میز کے درمیان رکھتے ہوئے کہا۔ سنا ہے آصف بہت تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیا پتا وہ بھی فلک بوس سے یہاں آ گئی ہو۔ معاویہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ آئکت کو یہ بات ماموں اور مانی کے سامنے نہیں کرنی چاہیے تھی، کم سے کم معاویہ کا خیال یہی تھا۔ وسامہ کے بعد اب وہ معاویہ کے پیچھے ہوگی، آئی تھنک معاویہ تمہیں کسی عامل کے پاس جانا چاہیے۔ تم تھوڑی دیر کے لیے خاموش نہیں رہو گی؟ نہیں، فلک بوس تمہارا ہے تو وہاں رہنے والے آصف کا سب سے زیادہ حق بھی تمہیں پر ہے، وسامہ بیچارے تو غلط فہمی میں مارے گئے۔ آئکت اس طرح کی باتیں مت کرو، فائقہ ممانی اس کے تیور پہچان کر منت سے بولی تھی، میں اس طرح کی باتیں کیوں نہ کروں؟ آپ اس دن پوچھ رہی تھی نا وسامہ کیوں چلا گیا دنیا سے، میں بتاتی ہوں آپ کو، وہ اس لیے چلا گیا کیونکہ معاویہ نے اسے موت کے منہ میں دھکیلا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کاش یہ بکواس ہوتی، کاش میں بکواس ہی کر رہی ہوتی، لیکن یہی سچ ہے مسٹر معاویہ شیرازی، ایسا سچ جو تم کبھی کسی کے سامنے نہیں آنے دو گے۔ تم اچھی طرح جانتے تھے کہ فلک بوس آصف زدہ ہے، اس کے باوجود تم نے مجھے اور وسامہ کو وہاں جانے دیا، تم نے ہمیں خود مجبور کیا کہ ہم وہاں جا کر رہیں جہاں کوئی انسان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ سچ نہیں ہے، یہ سچ ہے، تم جلتے تھے وسامہ سے، تم ہمیشہ اس جیسا بننا چاہتے تھے۔ یاد کریں انکل، یہ بات آپ نے خود مجھے بتائی تھی کہ معاویہ بہت چھوٹی عمر سے وسامہ کو فالو کیا کرتا تھا، وہ ہمیشہ کہتا تھا میں وسامہ جیسا بننا چاہتا ہوں، اور جب یہ ویسا نہ بن سکا، ویسا ہر دل عزیز نہ بن سکا، تو اس نے وسامہ کو فلک بوس بھجوا دیا، کیونکہ یہ جانتا تھا کہ وہ آصف کسی کو بھی وہاں ٹکنے نہیں دے گا۔ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے وسامہ کی موت کا ذمہ دار مجھے مت ٹھہراؤ، معاویہ چیخ کر بولا، سچ تو یہ کہ وسامہ کی موت کے ذمہ دار تم ہو، محبت کی شادی کرنے کے باوجود تم کبھی اسے وہ خوشی ہی نہیں دے پائیں جو اس جیسا اچھا انسان ڈیزرو کرتا تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اچھا، میں اسے خوشی نہیں دے پائی، اس لیے میں نے وسامہ کو، اپنے شوہر کو قتل کر دیا؟ واؤ، کس قدر بیتو کا الزام ہے۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوا نہیں کیا نہیں، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس کی موت میں کہیں نہ کہیں تمہارا ہاتھ ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے ہی جیسے میں مانتی ہوں کہ وسامہ کے اس دنیا سے چلے جانے کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے. تم نے محبت کے نام پہ سے موت کے گھاٹ اتارا ہے اور تم نے بھائی بن کر. وہ بھی چلائی. کچھ دیر کے لیے ڈائننگ روم میں سناٹا چھا گیا. پھر طالب ماموں نے شوق سے نکلتے ہوئے کہا, تم دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہو؟ کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. جب تک زندہ رہیں گے اسی طرح ایک دوسرے کو ذلیل کرتے رہیں گے. آئکت نے دو ٹوک لہجے میں کہا. ایک اچٹتی سی نگاہ معاویہ پر ڈالی اور کمرے سے نکل گئی. معاویہ نے اپنا غصہ دبانے کے لیے دانت پھینچ لیے اور مٹھیاں کس لی. اس کی کن پٹی پر ایک رگ مسلسل پھڑک رہی تھی. اس نے ایک نظر سائقہ ومانی اور طالب ماموں پر ڈالی. وہ دونوں ہی عجیب طرح کے تاثرات کا شکار ہو گئے تھے. میں اسے قتل کر دوں گا, میری بات لکھ کر رکھ لے, میں اسے واقعی قتل کر دوں گا. اس نے ہاتھ میز پر مار کر پڑے برتن گرا دیے اور تن فن کرتا باہر نکل گیا. معاویہ, معاویہ میری بات سنو. طالب ماموں اپنی جگہ سے اٹھے لیکن گھبراہٹ میں فوری طور پر اٹھا نہیں جا رہا تھا ان سے. اسے روکیں, کہیں غصے میں کچھ کر نہ بیٹھے. سائقہ ممانی حواس باختہ اس کے پیچھے دوڑی تھی. معاویہ سیدھا کچن میں آیا. اسے کسی تیز دھار چھری یا ایسی ہی چیز کی ضرورت تھی جس سے آئکت کو قتل کر سکے. اس نے ہیجانی انداز میں الماریاں درازیں کھولنا شروع کر دی لیکن فوری طور پر اسے کچھ بھی نہیں مل سکا. اسی اثنا میں ممانی اور ماموں تقریباً دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے آئے. معاویہ بیٹا, تم کیا کر رہے ہو؟ میں آئکت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. غصہ تھوک دو معاویہ, وسامہ جا چکا ہے. اس طرح جذباتیت کا مظاہرہ کر کے واپس نہیں آئے گا. ماموں نے اسے پکڑ کر زبردستی روکنے کی کوشش کی. معاویہ نے اپنا آپ ان سے چھڑوا لیا. مجھے چھوڑ دیں ماموں, مجھے مت روکیں. آپ صحیح کہتے تھے کہ آئکت اس قابل ہی نہیں ہے کہ وسامہ جیسا لڑکا اس سے شادی کرتا. ہم اسی وقت وسامہ کو روک لیتے تو آج وہ ہمارے درمیان ہوتا. وہ ہیجانی انداز میں زور زور سے بول رہا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے آپ میں نہ رہا ہو. اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی اور ان سے آنسو ٹپک رہے تھے. لیکن ایسا لگتا تھا کہ معاویہ کو اس بارے میں علم نہیں ہے. وہ غم و غصے سے پاگل ہو رہا تھا. اسے تیز دھار چھری مل گئی, اسی لیے وہ باہر کی طرف لگا. طالب ماموں نے اسے زبردستی پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا. تمہارے پاس ثبوت ہے؟ وہ اسے باہر نکلنے سے روکنے کی تگودو کر رہے تھے اور ہلکان ہو رہے تھے. تمہارے پاس ثبوت ہے معاویہ کہ وسامہ کو آئکت نے قتل کیا ہے؟ شور کی آواز سن کر آئکت دوڑی چلی آئی اور یہاں کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. مجھے چھوڑ دے ماموں, میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. ان کی بات سنے بغیر وہ خود کو چھڑوا کر تیزی سے آئکت کی طرف بڑھا. این ممکن تھا کہ وہ اسے چھری سے زخمی کر دیتا. طالب ماموں نے سریت سے اسے پکڑ کر اپنی طرف اس کا رخ موڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر لگایا. اس تھپڑ نے جیسے پوز کا بٹن دبا کر ساری کائنات کو اسٹل کر دیا. آئکت نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو روکا. سائقہ ممانی الگ سمم بکمم کھڑی تھی جبکہ معاویہ پر جیسے ہیجان کا غلبہ ٹوٹ چکا تھا. ایک تھپڑ کھا کر وہ پتھر کا بت بن گیا تھا. تمہارے پاس گواہ ہے جس کی گواہی یہ ثابت کرے کہ آئکت وسامہ کی قاتل ہے؟ کوئی ایسا ثبوت جو آئکت کو سزا دلوانے کا سبب بن سکے؟ نہیں, کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. صرف شک کی بنیاد پر دوسروں کو سزائیں نہیں سنائی جاتی معاویہ, اور اگر صرف شک کی بنیاد پر کوئی فیصلہ صادر کرنا ہے تب بھی ہمیں آئکت کی بات مان لینی چاہیے. وہ سمجھتی ہے کہ وسامہ کو تم نے موت کے منہ میں دھکیلا تھا. اس حساب سے کوئی نہ کوئی فرد جرم تو تم پر بھی عائد ہوتی ہے. ایک کے شک کو سچ ماننے کا مطلب ہے کہ دوسرے کے شک کو بھی سچ مان لیا جائے. تمہیں شک ہے تو ثبوت لے کر آؤ, اس کے جرم کو ثابت کرو, اس کے گناہ پر سے پردہ اٹھاؤ. یہ نہیں کہ خود ہی سزا دینے نکل پڑو. ماموں جیسے غصے سے بولتے بولتے ہانپنے لگے. ذرا غصہ مان پڑا تو انہوں نے ایک نظر معاویہ اور آئکت پر ڈالی اور بولے, میں اور سائقہ کو دودھ پیتے بچے نہیں ہیں کہ سمجھ نہ سکے. صاف نظر آ رہا ہے کہ تم دونوں کے درمیان وجہ اختلاف صرف وسامہ کی موت نہیں ہے, جھگڑے کی بنیاد کچھ اور ہے. تم دونوں لڑو, ایک دوسرے کے سر پھاڑ دو, ایک دوسرے کو قتل کر دو. گزارش صرف اتنی سی ہے کہ ہماری زندگیوں میں اپنے بیٹے کے بعد کچھ نہیں بچا, ہم پہلے ہی غم سے نٹھال ہیں. ہمیں اور پریشانیوں میں مت دھکیلو. سکون نہیں دے سکتے تو رہا سہا سکون برباد بھی مت کرو. انہوں نے سائقہ ممانی کا ہاتھ پکڑا اور کچن سے باہر نکل گئے. معاویہ ایسے ہی سر جھکائے کھڑا تھا. اس کا چھری والا ہاتھ پہلو میں تقریباً بے جان سا گرا تھا. آئکت نے معاویہ کو دیکھا اور سر جھکا کر نظریں چرا کر پلٹ گئی. معاویہ نے ہاتھ اٹھا کر اس تیز دھار چھری کو دیکھا. بے بسی کا احساس اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گیا. اس نے چھری کو فرش پر پھینک دیا تھا۔ شام اور نیتا خوش نصیب ذہنی طور پر اتنا تھک چکی تھی کہ ساری خودداری ایک طرف رکھ کر فریحہ کے گھر پہنچ گئی۔ دل کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ بچپن کی سہیلی کو ناراض نہیں رکھا جا سکتا۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ فریحہ کے چھوٹے بھائی کو گول گپے لے جاتے دیکھ لیا تھا، تو جب تک پوری پلیٹ ہضم نہ کر لیتی ناراض رہا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ سو پہنچ گئی فریحہ کے گھر، خوب باہیں پھیلا کر لاڈ جتا کر فریحہ کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کی۔ تو ویسے ہی منہ پھلا کر بیٹھی ہوئی ہو، ورنہ سچ بات ہے کہ میں تمہارے پیر صاحب کے خلاف تھوڑی ہوں، لیکن تم انہیں مانتی بھی تو نہیں ہو۔ جیسی ان کی شکل ہے وہ خود اپنے آپ کو مان لیتے ہیں، یہی بڑی بات ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی لیکن پھر جلدی سے بولی، دیکھو میں انہیں پیر و مرشد نہیں مان سکتی، مر جاؤں گی لیکن ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گی، لیکن تم کہو گی کہ تو ان کے آستانے پر چلی جاؤں گی، ان سے تمیز سے بات بھی کر لوں گی، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس نے دو ٹوک کہا اور ایک بڑا سا گول گپا چن کر کھٹے سے بھرا اور منہ میں ٹھونس لیا۔ تم تو ایسے شرطیں گنوا رہی، ایسے پیر صاحب سے شادی کرنے کی بات کر دی ہو میں نے۔ تو با میں کیوں کروں گی تمہارے پیر صاحب سے شادی، میرے لیے تو کوئی شہزادہ آئے گا۔ فکر نہ کرو، وہ شہزادہ بھی آتے ہی تمہیں دیکھ کر بھاگ جائے گا، فریحہ نے دانت نکال کر کہا۔ ارے وہ تو شکرانے کے نفل پڑے گا کہ مجھ جیسی لڑکی سے اس کی شادی کے لیے تیار ہو گئی ہے، ابھی بھی بیچارہ پتہ نہیں کہاں بیٹھا میرے لیے دن رات وظیفے کرتا ہوگا۔ جو تمہاری خوش فہمیاں ہیں نا، دیکھ لینا ایک دن مروائیں گی تمہیں۔ اچھا بابا، ناراض ہو کر بد دعائیں تو مت دو۔ نہیں دیتی، لیکن خدا را تم یہ گول گپے کھانا تو بند کرو نا، میں نے اپنے لیے منگوائے تھے تم سارے ہڑپ کر گئی۔ ارے اگر دو چار کھا لیے تو کون سی قیامت آ گئی، آخر میں دوست ہوں تمہاری اور میں کھاؤں یا تم، ایک ہی بات ہے۔ فریحہ نے اس کا جملہ اچک کر لقمہ دیا، بجائے شرمندہ ہونے کے خوش نصیب مسکرانے لگی اور بولی، کیا ہوا جو تم بدصورت ہو، لیکن ہو ذہین۔ ایسی تعریف خوش نصیب بھی کر سکتی تھی۔ فریحہ نے ناک چڑھائی، تم ایک بار پیر صاحب کے پاس چلو تو صحیح، ایسی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ اگلی بار تم خود ہی کھینچی چلی جاؤ گی۔ فریحہ خوش ہو گئی تھی۔ دراصل عام انسانی نفسیات ہے، ہم جسے عزت دیتے ہیں، جس کی عقیدت میں مبتلا ہوتے ہیں، چاہتے ہیں دوسرے بھی اس کی چاہ میں مبتلا ہو جائیں۔ عشق میں بے شک دوری کا تصور نہیں ہے، عقیدت میں ہے۔ تو خوش نصیب نے اطمینان سے گول گپے کھائے اور فریحہ کے ساتھ بیری پیر آ گئی۔ گھر سے نکلتے ہوئے فریحہ نے اپنی اماں کو اطلاع دینا ضروری سمجھا، ہم مزار پر جا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ ہاں ہاں ضرور جاؤ، لیکن آدھا گھنٹہ رک جاتی تو میں بھی کاموں سے فارغ ہو کر تمہارے ساتھ چلتی۔ مجھے مغرب سے پہلے گھر واپس جانا ہے خالہ جی، خوش نصیب نے کہا۔ آپ بعد میں آ جانا نا اماں، یہ تو کھڑا ہے مزار، ہم تو چلی جائیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ وہ خالہ جی، اگر میرے گھر سے کوئی پوچھنے آئے نا تو انہیں یہ مت بتائیے گا کہ میں مزار پر گئی ہوں، میری روشن امی کو پسند نہیں ہے۔ ہاں ہاں جانتی ہوں تمہاری ماں کو ہر وہ کام ناپسند ہے جو سارا زمانہ کرتا ہو۔ صحیح کہتی ہے بھائی تمہاری چچی، اسے اپنی ڈیڑھ ڈیڑھ کی الگ مسجد بنانے کا شوق رہتا ہے، خالہ ناک چڑھا کر بولی، لیکن اس سے زیادہ ناک خوش نصیب نے چڑھا لی۔ خیال غلط تھا یا صحیح، اسے اپنی امی کے خلاف کچھ بھی سننا ناپسند تھا۔ فریحہ اگر اپنی اماں کی بیٹی تھی تو خوش نصیب کی سہیلی بھی تھی۔ فوراً صورتحال بھانپ گئی، ہم جا رہے ہیں، چلو خوش نصیب۔ جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ باہر نکل گئی۔ اچھا سنو، اچانک ساتھ چلتے چلتے خوش نصیب نے کہا، اپنی اماں سے کہنا کہ میری روشن امی کے بارے میں اس طرح باتیں مت کیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا، ہم پیر و فقیروں کو نہیں مانتے تو نہیں مانتے۔ چھوڑو نا اس بات کو، تمہیں پتا تو ہے میری اماں کا، ویسے تو تمہاری امی کی پکی سہیلی ہیں، لیکن تمہاری فضیلت چچی کو پیر بہن مانتی ہیں، اور ہمارے ہاں سگے رشتوں کے ساتھ ساتھ پیروں سے وابستگی کی بنا پر بننے والے رشتوں کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ہیں؟ اب ان رشتے داریوں کا کیا مطلب ہے؟ اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اسی اثنا میں وہ دونوں مزار کے قریب پہنچ گئیں۔ بیری پیر کے مجاور بڑے پیر صاحب ہیں، ان کا گاؤں ساہیوال سے آگے ہے، کبھی کبھار وہ بیری پیر بھی تشریف لاتے ہیں تو ہم لوگ اماں ابا کے ساتھ ان کی خدمت میں سلام کرنے جاتے ہیں۔ ابھی تم بابا جی سے ملو، کبھی بڑے پیر صاحب تشریف لاتے تمہیں ان سے بھی ملوانے لے جاؤں گی۔ دربار میں داخل ہوتے ہی فریحہ اسے بتا رہی تھی، اگر بڑے پیر صاحب کوئی اور ہیں تو یہ بابا جی کون ہیں جن کے پاس تم مجھے اس روز لے کر گئی تھی؟ یہ جوگی بابا ہیں، دربار میں ایسے بہت سے جوگی بیٹھتے ہیں جنہوں نے پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، ان جوگیوں کے کرامات بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہاں پر پارٹ 18 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ 19 سماعت فرمائیں۔